बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اچھا سمجھوتا سب کے حق میں بہتر ہوگا، وزیر خارجہ ایران۔ کابل میں خواتین کا احتجاجی اجتماع، بنیادی حقوق کی بحالی کا مطالبہ۔ اور شام کے وزیر خارجہ نے بتائی ملک کے بحران کی اصلی وجہ۔ لیجیے اب خبروں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اچھے سمجھوتے کا حصول ایران اور گروپ 4+1 کے تمام فریقوں کے لیے ایک ممکن امر ہے۔ حسین امیر عبداللہ یان نے منگل کے روز ہمارے نمائندے سے گفتگو میں گروپ 4+1 کے ساتھ مذاکرات کے عمل کے بارے میں کہا کہ مذاکرات اچھی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ایک مشترکہ متن ہمارے اختیار میں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی توجہ مکمل طور پر اس متن پر مرکوز ہے، اور مقابل فریق بھی اس متن کے اندر بریکٹ میں موجود موضوعات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا عمل مکمل توجہ کے ساتھ جاری ہے، اور مقابل فریق نے اگر نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کے اس مرحلے کو جاری رکھا تو اچھے سمجھوتے کا حصول ممکن ہے، اور یہ سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہ یان نے تاکید کی کہ مذاکرات کے آئندہ مراحل میں مقابل فریق کی جانب سے نیک نیتی کے ساتھ اگر سنجیدگی کا بھی مشاہدہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں اور جلد ہی سمجھوتے کے حصول کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر IRGC کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل حالیہ برسوں میں اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گیا ہے، اور بیان بازی کے علاوہ اس کے پاس کچھ طاقت نہیں بچی ہے۔ منگل کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان رمضان شریف نے کہا کہ سینی حکام اپنے فوجی آپریشنز میں بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے تھے اور لمبی لمبی ڈھینگے مارتے تھے، لیکن ایران سے سامنا ہونے کے بعد ان کی ساری ہوا نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری یہ ساری کامیابیاں شہدا کے خون اور مزاحمت کی مرہون منت ہیں۔ جنرل رمضان شریف کا کہنا تھا کہ ہم فیصلہ کن فتح کے نزدیک ہیں، اس لیے دشمنوں کے پروپیگنڈوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دشمن ہماری کامیابیوں کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ہماری کمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ویانا مذاکرات کی کامیابی کا راز ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں ہونے والی مفاہفت میں نہاں ہے۔ یہ بات ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باخری نے جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد کہی۔ ارنا نیوز کے مطابق علی باخری نے کہا کہ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں دیگر فریقوں من جملہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر نے گزشتہ دور میں ہوئے مذاکرات کو کامیاب قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مناسب فریم ورک تیار ہو گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جامع ایٹمی معاہدے کے متعدد فریق ممالک کے نمائندوں نے نشست کے دوران آٹھویں دور کے مذاکرات میں ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے اور فیکٹ چیکنگ میکنزم اور ضمانتوں کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ ایران کے سینئر مذاکرات کار کے مطابق منگل کے روز سے پابندیوں کے خاتمے اور فیکٹ چیکنگ میکنزم اور ضمانتوں کی فراہمی کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش کردہ تجاویز پر گفتگو کا عمل شروع ہوگا۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ انریکا مورا نے بھی ویانا میں ہوئے اب تک مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے۔ افغان خواتین نے دارالحکومت کابل میں احتجاجی اجتماع کر کے اپنے بنیادی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کی مختلف شاہراہوں پر افغان خواتین نے اجتماعات کر کے ایک بار پھر اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے احتجاجات کے دوران افغان خواتین نے ہم خواتین بیدار ہیں، امتیازی سلوک سے بیزار ہیں جیسے نعرے بھی لگائے۔ ان خواتین نے اسی طرح افغانستان میں انسانی حقوق کی بنیاد پر عوامی حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان خواتین نے اسی طرح کام، روزگار اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے اور امید ظاہر کی کہ ایک دن افغانستان میں خاتون صدر مملکت کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ بعض ذرائع نے کابل کے مختلف دیگر علاقوں میں احتجاجی اجتماعات اور سیکورٹی اہلکاروں اور احتجاجی خاتون مظاہرین میں جھڑپ اور ایک خاتون کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ترکی کی کھلی حمایت کی وجہ سے آج بھی اس ملک میں داعش اور نصرہ فرنٹ جیسے دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ فیصل مقداد نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروہ شام کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے الاخباریہ چینل سے گفتگو میں کہا کہ دمشق حکومت کافی حد تک دہشت گردی سے مقابلے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی کے مفاد شام کے عدم استحکام یا اس کی تباہی میں پوشیدہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کو اقوام متحدہ یا اس کے سفیر سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری اصل پریشانی ان ہزاروں دہشت گردوں سے جن پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں تاکہ وہ شام کو نیست و نابود کر دیں۔ فیصل مقداد نے یہ بھی بتایا کہ ترکی نے شام کے کچھ حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے جن کو ہم آزاد کرا کے ہی دم لیں گے۔ عراق میں صدر گروہ کے سربراہ نے عدالت کی جانب سے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کی تصدیق اور ان نتائج کو کالعدم قرار دیے جانے کی درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد عراق میں اکثرتی دھڑے کی قومی حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراق میں صدر گروہ کے سربراہ مقتدیٰ صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملک ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس روح سے مشرق و مغرب سے وابستگی کے بغیر عراق میں اکثرتی دھڑے کی قومی حکومت کی تشکیل ایک اہم ضرورت ہے تاکہ قائم ہونے والی حکومت عراقی قوم کی خدمت سے متعلق اپنے فرائض پر عمل کر سکے۔ مقتدیٰ صدر نے اسی طرح اپنے ملک کی عدلیہ اور عراق میں انتخابات میں عوام کی شرکت کو قومی جمہوری جشن سے تعبیر کیا اور منتظمین کی قدردانی کی۔ عراق کے ایک اہم عیسائی شخصیت نے استقامتی محاذ کے اہم کمانڈروں جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت سے متعلق تحقیقاتی نتائج منظر عام پر لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی ایک اہم عیسائی شخصیت خوری قیران نے کہا ہے کہ شرم کی بات ہے کہ ایران کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی دوسری برسی کا وقت آ گیا ہے، مگر اب تک اس دہشت گردانہ حملے اور قتل کے ذمہ داروں اور اس سلسلے میں تحقیقاتی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق کی عیسائی برادری کامیابی دلانے والے کمانڈروں کی فداکاریوں کی قدرداں ہیں، جنہوں نے ملک کو داعشی دہشت گردوں سے نجات دلائی اور ملک کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عراق کی تازہ ترین صورتحال اور امریکی ریشہ دوانیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں عراق کی تازہ ترین صورتحال اور امریکی ریشہ دوانیوں کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے عوامی مطالبات اور پارلیمنٹ کی قرارداد کے باوجود داعش مخالف نام نہاد اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم عراق سے باہر نہیں جا رہے۔ امریکی اتحاد کے ترجمان کول ہارپر کا کہنا تھا کہ عالمی اتحاد کے فوجی عراق سے نہیں نکلیں گے، بلکہ عراقی حکومت کے اعلان کے مطابق ان کا کردار مشاورتی کردار میں تبدیل ہو جائے گا۔ امریکہ کی سربراہی میں نام نہاد داعش مخالف عالمی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس اتحاد کی عراق میں کوئی فوجی چھاونی نہیں ہے۔ ہارپر نے الجزیرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اتحاد کے فوجی صوبہ المبار کی عین الاسد چھاونی، کردستان کے علاقے میں اربیل اور بغداد کے مشترکہ آپریشنل کمانڈ سینٹر میں موجود ہیں۔ دوسری جانب استقامتی دھڑوں نے خبردار کیا ہے کہ عراق سے تمام امریکی فوجیوں کو 31 دسمبر تک نکل جانا ہوگا، بصورت دیگر ان کی حیثیت غاصب فوجیوں کی طرح سے ہوگی۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ عراق کے صدر گروپ کے سربراہ نے عدالت کی جانب سے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کی تصدیق اور انہیں کالعدم قرار دیے جانے کی درخواست مسترد کر دیے جانے کے بعد اکثریتی دھڑے کی قومی حکومت تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر حکومت قانون نامی عراقی دھڑے کے سربراہ نوری المالکی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں انتخابات کے نتائج کے بارے میں عدالت کے فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ توقع کی جا رہی تھی کہ عدالت اپنے حکم میں انتخابی نتائج سے نقصان اٹھانے والی جماعتوں اور گروہوں کے تحفظات کو مد نظر رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو کالعدم قرار دیا جانا اور دوبارہ انتخابات کا انعقاد تو ممکن نہیں تھا، البتہ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتائج میں عدم شفافیت اور دھاندلیوں کے پختہ ثبوت موجود ہیں۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں اور دھڑوں نے اعتراض اور احتجاج کیا تھا اور ان نتائج کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔
جہاں راضی، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، عراق میں فیڈرل کورٹ نے پارلمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف اپیلیں مسترد اور نتائج کی توثیق کر دی ہے، جس پر نتائج کے مخالفین نے تنقید کی ہے اور عدالت کے فیصلے کو امریکی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ البتہ ہادی العامری جیسے بعض مخالف رہنماؤں نے ملک کو ہر جو مرض سے بچانے کے لیے فیڈرل کورٹ کے فیصلے پر تنقید کے باوجود اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مقتدی صدر نے، جن کی جماعت نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، عراق میں قومی وفاق کی حکومت بنانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ قومی اتحاد کی حکومت ہی ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ دوسری طرف عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا سے متعلق بھی کچھ مبہم سی صورتحال پائی جاتی ہے، کیونکہ اگرچہ امریکہ نے عراق میں فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان اور اپنے فوجیوں کو نکال لینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے کچھ فوجی مشیر کی حیثیت سے اور عراقی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے موجود رہیں گے۔ اس پر خاص طور پر مزاحمتی عراقی تنظیموں کا سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے عوام کو مشیر یا ٹرینر کسی بھی شکل میں امریکی فوجیوں کی موجودگی قبول نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انتخابات کے نتائج کے بارے میں، فیڈرل کورٹ کے فیصلے، اس پر عراقی سیاستدانوں اور مختلف سیاسی دھڑوں کے رد عمل اور عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے عمل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد نقوی، اور آج کے پروگرام میں اسکائپ کے ذریعے شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار مبشر میر صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے انتخابی نتائج کی فیڈرل کورٹ کی جانب سے توثیق کے حوالے سے، اس پر عراق کے اندر کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اکتوبر کے انتخابات اور دو تین مراحل میں اس کی گنتی اور اعتراضات، اختلافات، یہ سارے ایک پروسیس چلتا رہا ہے 10 اکتوبر سے لے کے ابھی تک، اور آخر سب کا جو انتظار تھا کہ وہ فیڈرل کورٹ اس کے بارے میں کیا ڈیسیجن دیتی ہے۔ فیڈرل کورٹ نے بہرحال کچھ، جسے آپ کہتے ہیں، تحفظات کے ساتھ اور کچھ اضافی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کر دیا کہ انتخابات ٹھیک ہیں، اگرچہ آئندہ کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے کہ ان کو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے تحت نہ ہو بلکہ ریگولر جو طریقہ پہلے سے چلا رہا ہے اس کو کیا جائے۔ اور بھی دو تین ایسے اشارے ہیں کہ جس سے انہوں نے کم از کم ان خامیوں کو تسلیم کیا ہے، اگرچہ نتائج پہ اس کے اثرات کو قبول نہیں کیا، لیکن اوور آل الیکشن کے بارے میں ان کا خود یہ کہنا کہ آئندہ اس میں نہ کیا جائے، یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ بہرحال اس کو بڑی پارٹیوں نے، سب نے تقریباً تسلیم کیا ہے، چاہے وہ خود مقتدا صدر، تو خیر چونکہ ان کی تو اکثریت تھی، انہوں نے اس کو ایز اے اعتراض بھی نہیں لیا تھا، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ ہادی العامری کی طرف سے یہ اپلیکیشن تھی اور حیدر البادی کی طرف سے اس کا زیادہ پریشر تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے، تو ان سب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم فیصلے کو تو قبول کرتے ہیں لیکن الیکشن کو ہم فیئر نہیں مانتے، اور اس میں جو جو خامیاں ہیں وہ اتنی واضح ہیں اور جو ہم نے ثبوت پیش کیے ہیں وہ اتنے نمایاں اور اتنے یعنی مصدقہ ہیں کہ ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن کورٹ پہ کوئی ایسا دباؤ تھا کہ کورٹ نے بہرحال یہ فیصلہ دے دیا۔ اب وہ دباؤ جو ہے وہ کئی طرح کا دباؤ ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت عراق کس پوزیشن میں ہے، تو شاید کورٹ نے وہ ایک بڑے، جسے آپ کہتے ہیں، مقاصد کی خاطر کچھ چیزوں کو قبول کیا ہے کہ بھئی اگر اختلافات بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ کیا جائے اور الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے، چونکہ بعید نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی پلان کیا گیا ہو کہ اگر یہ مسترد ہوتے ہیں الیکشن تو پھر کس انداز سے، جیسے ایک دفعہ پہلے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے اندر اوریجنلی پہلے اوریجنل لوگ نکلے جو بھوک ہڑتال یا جسے آپ کہتے ہیں بے روزگاری کے خلاف تھے، لیکن اس کے اندر ایسے گروپس شامل کر دیے گئے، ایسے جسے آپ کہتے ہیں کہ مشتعل کرنے والے اور اشتعال پیدا کرنے والے اور خود امن و امان کو ڈسٹرب کرنے والے، کہ پورا سسٹم ہی بدل گیا، یعنی خود جو سیاسی لپیٹنا پڑا جو سسٹم پورے کا پورا اس وقت جو ہے وہ موجود تھا عبد المہدی کی حکومت کی صورت میں، تو اس سے بھی ظاہراً میں سمجھوں کہ عراق کے سنجیدہ حلقوں کی مشاورت سے فیڈرل کورٹ نے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے، اور ظاہراً ابھی نوری مالکی نے بھی قبول کیا ہے، حیدر البادی نے بھی قبول کیا ہے، اور جتنے دھڑے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کڑوا گھونٹ پی لیا ہے انہوں نے کہ قوم کی خاطر، عراق کی سالمیت کی خاطر، آئندہ کے استحکام کی خاطر، چونکہ کئی قوتیں اس وقت انتظار میں بیٹھی ہیں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، بعض ہمسایہ ممالک بھی شامل ہے، کہ کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ دوبارہ عراق کے اندر داخل ہو کہ وہ پہلے والا
بحرانی کیفیت پیدا کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اور مبشر میر صاحب سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار مبشر میر صاحب۔ میر صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام.
جی میر صاحب، ایک طرف تو عراق کے فیڈرل کورٹ نے بعض نقائص اور کمیوں کا اعتراف کرنے کے باوجود نتائج کی توثیق کر دی ہے، دوسری طرف عراق کے سیاسی دھڑوں نے، ان سیاسی دھڑوں نے جو انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، جو اس کے مخالف تھے، جنہوں نے اس کے خلاف اپیل کی تھی، کورٹ کے فیصلے پر تنقید تو کی ہے، اس کو مختلف قسم کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے، اس صورتحال پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. ہم ہمیشہ یہ جو جمہوریت کا جو یہ نظام ہے، ووٹنگ کا جو موسٹلی یہ ویسٹرن جمہوریت ہے، اور اس ویسٹرن جمہوریت میں جہاں کچھ خوبیاں ہیں وہاں اس کی خامیاں بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ موجود ہیں. ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جن بھی ملکوں میں اسی جمہوری نظام کے تحت الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ انتخابی عذرداریاں جسے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں ہارنے والوں کی یا بعض دفعہ جیتنے والوں کی بھی جو ہے وہ عذرداریاں سامنے آتی ہیں. ایسی ہی کیفیت جو ہے ہمیں عراق کے الیکشن میں نظر آئی ہے. لیکن یہ بات درست ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک وسیع تر مفاد ہوتا ہے، ہر ملک کا، ہر قوم کا ایک وسیع مفاد ہوتا ہے، اور یقیناً اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. شاید یہی نظریہ جو ہے وہ کار فرما ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ اگر الیکشن میں جاتی ہے تو اتنے چند مہینوں کے بعد اتنے بڑے پروسیس کو دوبارہ کرنا ہر ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے الیکشن میں بھی ایسا ہوا تھا، وہاں پہ بھی جو بھی ہوا لیکن بعد میں ان کو تسلیم کرنا پڑا. ہاں یہ بات درست ہے کہ کیا اس کو شفافیت کتنی اس میں لائی جائے، اگر الیکٹرانک ووٹنگ پہ اعتراض ہے یا ممبران جو الیکشن لڑتے ہیں، جو پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، پہلے اس کے اوپر جو ہے اتنی ورکنگ کی جائے کہ اہلیت جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جائے تاکہ بہتر لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو سکیں، اور جو اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کو دور کرنا. تو لہٰذا یہ کافی ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی قوم کا پورے عام انتخابات کے پروسیس سے گزرنا، جس کو بار بار جو ہے وہ آپ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہی، جو آپ کا ٹینیور ہے اس کے بعد ہی آپ دوبارہ جائیں تو پھر ہی زیادہ جو ہے وہ سٹیبلٹی آتی ہے. تو جمہوریت کا ایک یہ بھی ایک حسن ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کرتے ہیں، ساتھ اصلاحات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اچھا سسٹم جو ہے وہ ملتا جاتا ہے. ابھی چونکہ عراق کی موجودہ جو انتخابی سلسلے ہیں، جو انتخابات اور اس کے تحت بننے والی حکومتیں ہیں، انہیں ان کی ابھی لائف بہت کم ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ ایک اس فیصلے کو تسلیم کرنا دانش مندی ہے، اور اس دانش مندی کے تحت تقاضا ہے کہ جو پارلیمنٹ اس وقت وجود میں آئی ہے اور جو گورنمنٹ بنے وہ اس چیز کو پلیج کرے کہ وہ اگلا الیکشن جب وہ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ جو منیمائز کر سکتے ہیں جتنی خامیاں ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لیول پہ عوام کے لیے، سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے.
بہت بہت شکریہ. اچھا نقوی صاحب، یہ تو بات سامنے آ گئی کہ عراق کے جو مختلف سیاسی دھڑے ہیں، مختلف سیاستداں ہیں، انہوں نے بہرحال بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے، اور اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ انہیں اپنے حق سے زیادہ عوام کے حقوق کی فکر ہے، کہ اس وقت وہ ملک کو کسی بھی طرح کے ہر جو مرج کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا وہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کر رہے ہیں. ادھر مقتدہ صدر صاحب نے بھی ایک بیلنس بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قومی حکومت بنے، ایسی حکومت بنے جس میں سبھی کی مشارکت ہو، اور ایک قومی وفاق کی حکومت ہی عراق کے موجودہ مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقتدہ صدر صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو بھی اپنی قومی حکومت میں شامل کرنے پر آمادہ ہوں گے؟
دیکھیں ایک سیاسی میچورٹی تو یہی کہتی ہے، کیونکہ اس وقت 329 کے ایوان میں ان کے پاس تو 73 ہیں.
جی جی،
انہیں ظاہر ہے
اتحاد تو بنانا ہے،
اتحاد تو بنانا ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا اتحاد بنائیں گے کہ جو لمبے عرصے تک چل سکے، یعنی جس کی عوام کے اندر بھی کوئی سے ہو، کوئی پذیرائی ہو. اگر وہ فرض کریں ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس کو ملا کے فگر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ برعکس بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی عوامی دباؤ بڑھ سکتا ہے، دوبارہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے ایک دفعہ یہ تجربہ تو کیا جا چکا ہے کہ عوامی مظاہروں سے ایک باقاعدہ حکومت کو جو ہے وہ برکنار کیا گیا اور دوبارہ جو ہے یہ جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ چل رہی تھی یہ آئی. یعنی یہ ایک ماضی کا ایک تجربہ تو ہے, اس لیے مقتدی صدر کوشش کریں گے. اور یوں بھی جو خبریں عراق سے آئی ہیں اور جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کے مختلف ان کی میٹنگ جلسے اجلاس وغیرہ ہوتے رہے, تو اس سے یہ امکان ہے کہ وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک ایسی حکومت بنے کہ جو تھوڑے اپنا پورا سیشن پورا کر لے. یعنی وہ جو مشکلات ہو جاتی ہیں کہ جب درمیان میں آپ کو دوبارہ الیکشن کرانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پورا سسٹم ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کا پورا جو ایک اقتصادی پلاننگ کرتے ہیں آپ سیاسی لحاظ سے جو چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, وہ جب ایک درمیان میں گیپ آتا ہے تو ایک دفعہ پوری کی پوری بساط جو ہے وہ بکھر جاتی ہے. تو مقتدی صاحب سے امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے اور ضرورت بھی ہے اس کی. اور یقیناً انہوں نے ماضی کے جو تلخ نتائج ہیں ان سے بھی سبق حاصل کیا ہوگا, اور آئندہ کے لیے بھی وہ یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ ان کا آخری الیکشن تو نہیں ہے, انہوں نے آئندہ بھی الیکشن لڑنا ہے, آئندہ بھی اقتدار میں آنا ہے. تو اگر وہ یہاں پہ کوئی جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ بس آخری بار ان کی بنے گی, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کریں گے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہرحال صدر ایران نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی عراقی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے نکلتا نہیں ہے بلکہ نکالا جاتا ہے. انشاءاللہ عراق سے بھی نکالا جائے گا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے افغانستان سے اس کو نکالا گیا. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, کیا بتائیں دل نے سمجھا
کہ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, بصیرت و آگاہی کے بغیر عمل کو انجام دینے والا ایسا ہی ہے جیسے راستے کی معرفت و شناخت کے بغیر چلنے والا, کہ اس صورت میں اصل ہدف و مقصد اور راہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کا وجود دو بڑی اور عظیم قوتوں عقل و عشق کا مرکز ہے. ان میں سے ہر ایک قوت انسان کی زندگی میں اہم رول ادا کرتی ہیں. عقل کی مثال اس روشن و منور چراغ کے مانند ہے جو انسان کی زندگی کے پیچ و خم والے راستوں پر نور افشانی کرتا ہے. عقل بذات خود کشش و جاذبیت کی قسم نہیں ہے، بلکہ انسان میں موجود جاذبیتوں کو منظم اور فعال کرنے کا رول ادا کرتی ہے اور ان جاذبیتوں کے کام اور عظمت کا محاسب ہے. اگرچہ اس لفظ نے مغربی اصطلاح میں ایک نئے معنی پائے ہیں اور وہ عقل کو اس مفہوم میں اعداد، جمع، تفریق اور سود و زیان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جانتے ہیں، اور اس طرح عقل شہوت اور نفسانی خواہشات کی تابع ہو کر رہ گئی ہے. عشق انسان کی فطرت میں دوسری چیزوں سے مربوط کشش، جاذبیت اور رجحان کے وجود کو کہتے ہیں. ایمان وہی قلبی اعتراف اور دلگی ہے جس کا حقیقی حصول دو بنیادی عناصر یعنی عشق اور تسکین قلب سے ممکن ہوتا ہے. قلب و دماغ کی اصطلاح عرف عام اور عرفا کی تحریروں میں عقل کے مقابلے میں قرار پائی ہے، اس معنی میں کہ عقل سے مراد جزئی عقل ہے، نہ کہ کلی عقل. لیکن قرآن کریم کی آیات کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں قلب حصولی اور حضوری ادراکات کا مرکز ہے اور جذبات و احساسات کا بھی مرکز ہے. پس اس سے مراد وہی انسان کی روح و جان ہے جو انسان کی زندگی کا سر چشمہ ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں مختلف رجحانات، میلانات اور توانائیاں پائی جاتی ہیں. اس کے طرز عمل کا سرچشمہ کبھی جبلت ہوتی ہے جیسے غذا، کبھی روحانی اثرات ہوتے ہیں جیسے خوف و وحشت وغیرہ، اور کبھی انسان کے بلند میلانات ہوتے ہیں جیسے حقیقت کی تلاش، کمال طلبی، فضائل اخلاقی کی چاہت، اور کبھی اس کے طرز عمل کا سرچشمہ جذبات اور احساسات ہوا کرتے ہیں، جن میں سے بعض مثبت ہیں جیسے انس و محبت، اور بعض منفی ہیں جیسے حسد و کینہ. قرآن کریم اور روایات کی زبان میں ان رجحانات کے منبع کو نفس سے تعبیر کیا گیا ہے. نفس کو درپیش مختلف حالات، اس کی انجام دی جانے والی گوناگوں سرگرمیوں اور مختلف افادتیوں کے پیش نظر کبھی یہی نفس امارہ ہے تو کبھی لوامہ، اور کبھی مطمئنہ ہے اور کبھی اپنا مقصد اور نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جبلتی رجحانات اور بدون تفکر جاذبیتوں کی پیروی کرتا ہے، تو اسے نفسانی خواہشات کہتے ہیں. انسان عقل و ارادے کی طاقت سے مسلح ہے. عقل تشخیص کرتی ہے اور ارادہ انجام دیتا ہے. انسان میلانات کو ترجیح دینے کے سلسلے میں محاسبے کی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح باطنی میلانات کے سلسلے میں محاسبہ اور مقابلے کی طاقت سے وہ بہرہ مند ہے. انسان اپنی تقدیر کو ظاہری طاقتوں کے حوالے نہیں کر سکتا، اور اپنے آپ کو ظاہری طاقتوں کی کشش سے نجات دے کر اپنے آپ کا خود مالک بن سکتا ہے اور مانوی آزادی کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنی تمام خواہشات پر حکمرانی کر سکتا ہے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اپنی جانچ پڑتال اور محاسبہ کرو اور دیکھو کہ کیا تم اہل ذکر ہو یا نہیں، نہ یہ کہ ایک دم ان خصوصیات اور اقدار کی ترازو میں دوسرے کو تولنے لگو. دوسروں کو تمہاری جانچ پڑتال اور محاسبے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ انتباہ سماجی ذمہ داریوں کی نفی کے معنی میں ہے، کیونکہ اہل ذکر کی ایک خصوصیت خود سماجی ذمہ داریوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ کرنا ہے، بلکہ یہ انتباہ اپنی جانچ پڑتال اور نفس کے محاسبے کو زیادہ تاکید کا موضوع قرار دیتا ہے، جو کہ خاطر خواہ کمال تک انسان کی رسائی میں کامیابی کی بنیادی اور اصلی شرط ہے. بغیر مسلسل محاسبے اور دائمی جانچ پڑتال کے ہم غفلت، اشتباہ، بھول چوک، سستی، توقف، انحراف اور خاطر خواہ منزل تک نہ پہنچنے سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ دوحہ قطر سے محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتی ہوں، سارے پروگرام تو نہیں سن پاتی لیکن خبریں اور بزم دوستاں، یادوں کے جھروکے اور صبح امید پروگرام ضرور سنتی ہوں۔ میری طرف سے تمام سامعین کو سلام عرض کیجیے گا۔ ویسے ہم قطر میں لسنرز کلب کھولنے کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں، اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو آپ کو ضرور اطلاع دیں گے۔ ہماری طرف سے اراکین ریڈیو کو سلام عرض کیجیے گا۔ اور سامعین، محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن علامہ شیخ جعفر شستری کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے زارو قطار گریا کر رہے ہیں۔ شیخ شستری کے شاگرد یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے اور پوچھا، استاد محترم، آخر کیا ہو گیا کہ آپ اتنی شدت سے گریا فرما رہے ہیں؟ کیا کسی شخص نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے یا کچھ کہا ہے؟ شیخ جعفر شوستری نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں، میرے اطراف میں سے ایک بدماش نے مجھ سے کچھ کہا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ تمام شاگردوں نے حیرت و تعجب سے پوچھا، آخر کیا کہہ دیا؟ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں، اس نے مجھ سے کہا، شیخ جعفر، میں وہی ہوں کہ جو تمام لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، کیا تم وہی ہو کہ جو سب لوگ کہتے ہیں؟ اسی سوال نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ و سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 دے 24 جمادی الاول اور 29 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دسمبر 1178 عیسوی کو موجودہ ترکی کے مغرب میں واقع ازمیر شہر ایک زبردست زلزلے سے تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے سے ساحلی شہر ازمیر کی آدھی آبادی لقمہ اجل بن گئی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہو گئی۔ یہ شہر اس وقت سلطنت روم کے کنٹرول میں اور ایشیائے کوچک میں اس سلطنت کا ایک اہم اڈا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ روم مارکس اوریلیس کے حکم سے ازمیر شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ چوبیس جمادی الاول سن 1038 ہجری قمری کو ایران میں صفوی سلسلے بادشاہت کے ایک بادشاہ شاہ عباس صفوی کا صوبہ مازندران کے شہر بہشہر میں انتقال ہوا۔ مشہور صفوی بادشاہ شاہ عباس کا دور حکومت ممتاز علماء، فنکاروں اور سائنسدانوں کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اصفہان میں نقش جہاں، کوہ رنگ میں رود کارون سے زائندہ رود تک یعنی دریائے کارون سے دریائے زائندہ تک پانی کی منتقلی کے لیے سرنگ کی تعمیر، ریشم کی تجارت کے مرکز، اصفہان کے راستے ریشم کے تجارتی قافلوں کے لیے راستے، متعدد کارواں سراؤں کی تعمیر اور پورے ایران میں ایک نئی کرنسی کا رواج شاہ عباس صفوی کے اقدامات میں شامل ہیں۔ شاہ عباس صفوی نے 59 سال کی عمر میں 42 سال حکومت کی۔ آٹھ دے سن 1285 ہجری شمسی کو ایران کی پہلی مجلس شورائے ملی کے ذریعے مرتب کیے گئے آئینی بادشاہت کے قانون پر ایران کے اس وقت کے بادشاہ مظفر الدین شاہ قاجار نے دستخط کیے۔ یہ قانون 51 شقوں پر مشتمل تھا اور بعد میں اس میں ترمیم کر کے مزید 107 شقوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ آئینی بادشاہت کے قانون میں بعد کے برسوں میں خاص طور سے عامرانہ پہلوی حکومت کے دور میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ آئین سے حذف کی گئیں شقیں عام طور سے اسلام اور عوام کی حاکمیت کے نقصان میں، اور اضافہ کی گئیں شقیں پہلوی استبدادی تسلط کو مضبوط بنانے کے لیے تھیں۔ چوبیس جمادی الاول سن 1326 ہجری قمری کو محمد علی شاہ قاجار کے کارندوں نے حریت پسند قلمکار اور مجاہد خطیب میرزا نصر اللہ ملک المتکلمین کو گرفتار کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ وہ سن 1277 ہجری قمری میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے رائج علوم حاصل کرنے میں نمایاں استعداد و ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ ملک المتکلمین نے 1299 ہجری قمری میں ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے ہندوستان پر برطانوی سامراج کے تسلط اور ہندوستانی معاشرے کی افسوسناک صورتحال سے متاثر ہو کر من الخلق الی الحق کے نام سے اپنی پہلی اہم کتاب شائع کروائی۔ اس کتاب کو عوام اور علماء نے بہت زیادہ پسند کیا، لیکن اس نے ہندوستان کے وائس رائے اور برطانوی حکام کو شدید غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا، لہذا انہیں ہندوستان سے ایران بھیج دیا گیا۔ اسی دوران ملک المتکلمین سید جمال الدین اسد آبادی سے متعارف ہوئے اور ان کے افکار اور نظریات نے ملک المتکلمین کی زندگی اور جد و جہد پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ ملک المتکلمین اپنے وطن اصفہان آنے کے بعد وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قاجار کی استبدادی حکومت کے کارندوں نے انہیں اپنے وسیع حملوں کا نشانہ بنایا اور 1326 ہجری قمری میں محمد علی شاہ قاجار کے حکم پر قتل کر دیا۔ 29 دسمبر سن 1907 عیسوی کو مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ 30 دسمبر سن 1906 کو نواب سر سلیم اللہ کی دعوت پر نواب وقار الملک کی صدارت میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکے میں منعقد ہوا، جس میں ہندوستان بھر کے مسلمان زعما اور قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جو مسلمانان ہند کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے اور انہیں فروغ دینے کی کوشش کرے۔ سر محمد شفیع کی تجویز پر اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اگلے سال یعنی 1907 میں 29 اور 30 دسمبر کو مسلم لیگ کے پہلے باقاعدہ اجلاس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ انتیس دسمبر سن 1930 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز مستشرق تھیوڈور نول دیکے کا انتقال ہوا۔ انہوں نے الہیات، فلسفے اور تمام سامی زبانوں میں پی ایچ ڈی تک تعلیم مکمل کی اور انہوں نے اپنا تحقیقی مقالہ تاریخ قرآن کے عنوان سے دو حصوں میں لکھا۔ نول دیکے نے اپنا تحقیقی مقالہ یورپی مستشرقین کی تحقیقات اور اسلامی ماخذ سے استفادہ کر کے لکھا ہے۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ لمبے عرصے تک جاری رہا۔ تھیوڈور نول دیکے کو فارسی، عربی، ترکی، یونانی، اسپینی اور اطالوی سمیت مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بہرحال جرمنی کا یہ ممتاز مستشرق 94 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.